الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ما أسف من دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها فتنا ومن افتقر فيها حزنا ومن ساعها فاتته ومن قعد عنها واتته ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته صلوات پڑھیے گا مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر دنیا نہج البلاغہ کی نظر سے اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے میں صرف چند ایک مطالب کو یادآوری کے لیے دہراؤں گا اور پھر انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اہم ترین بات جو ہم نے گزشتہ جلسات میں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ دنیا دین قرآن پیغمبر اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں ایک دار امتحان ہے ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں ہم آئیں گے آزمائے جائیں گے اور پھر اصل جو انسان کی ہے وہ قیامت ہے اور روز آخرت اصل زندگی انسان کی قرآن نے جس کو بار بار بیان کیا کہ یہ دنیا مختصر سی مدت کے لیے ہے اور جو باقی رہ جانے والی ہے وہ آخرت ہے اصل جو ہے وہ ہے آخرت لہذا دین میں جو دنیا کے حوالے سے نگاہ ہے وہ مذموم فی ذات ہی نہیں ہے دین دنیا کو مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اسی طرح سے دین کا جو تصور ہے دنیا کے اعتبار سے وہ انسان کے لیے دنیا آزمائش گاہ ہے بالکل اسی طرح سے جیسے کسی کسان کے لیے کھیت ہوتا ہے کھلاڑی کے لیے میدان ہوتا ہے یہ کیفیت اس سے بہت مختلف ہے کہ جہاں پر آپ کسی قیدی کے لیے زندان کو تصور کریں کسی انسان کے لیے اس گڑھے کو تصور کریں جس میں وہ غلطی سے گر گیا ہے جو ایک کانسیپٹ ہے عام طور پر صوفیہ کے درمیان میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے حضرت آدم کا جو بھی سلسلہ تھا وہ بہشت جس میں گئے اول وہ بہشت قرار نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں جانا ہے وہاں پہنچنے کی وجوہات اور تھیں اور وہاں سے باہر آنے کی بھی وجوہات اور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کو خلق ہی دنیا کے لیے کیا اور دنیا کے اندر انسان کو مقام خلافت اللہ ہی عطا کیا گیا. اتفاقاً آج کسی نے بہت اچھا وہ شیئر کیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں. تھوڑا سا ایک حدیث اتفاقاً ایک ہمارے دوست نے شیئر کی, اور البتہ اس میں مطالب اپنی جگہ دوسرے بھی بہت ہیں, لیکن ایک خاص نقطہ جس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن حدیث کی روشنی سے یہ چیز بہت زیادہ اور واضح ہو جاتی ہے. اس حدیث کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, تفسیر مجمع البیان نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور مستدرک الوسائل میں بھی اس کو نقل کیا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا من امر بالمعروف ونہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسول اللہ, جس کسی نے بھی امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکا, پس وہ کون ہے؟ خلیفۃ اللہ فی ارضہ, زمین پر وہ اللہ کا خلیفہ ہے, وہ خلیفۃ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی خلیفہ ہے. اب یہاں میں بحث کو کھولنا نہیں چاہتا, امر بالمعروف کے کیا شرائط ہیں, امر بالمعروف سے مراد کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے, لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ خلافت عمومی ہے جو پروردگار نے تمام انسانوں کو عطا کی ہے. اس خلافت اللہ کا ایک ظہور کیسے ہونا ہے کہ ایک جو مرحلہ ہے, یعنی اس سے ہمیں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچھا, یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات ایک ترتیب رکھی گئی ہے, ہم نماز سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک جاتے ہیں, ترتیب بنیادی طور پر چیزوں کی اہمیت سے زیادہ ان کے شاید ابتلا ہونے, مبتلا بے ہونے, اور شاید ترتیب میں کسی اور چیز کو بھی ملاحظہ کیا گیا ہو, لیکن بنیادی طور پر ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق تربیت میں ابتدا, مطلب روزانہ سے نماز کا تعلق ہے, روزے کا تقریباً سال میں ایک دفعہ تعلق ہے, حج وغیرہ خم زکات کا زندگی میں ایک دفعہ استطاعت کی کیفیات کے ساتھ ہے, جہاد سچویشنل ہے, مگر ان تمام چیزوں میں آگے چل کر جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہوتے ہیں تو اصل میں بنیادی طور پر اس کی جو کیفیت ہے وہ اجتماعی زیادہ ہے. جہاد کے بعد سے, البتہ جہاد کے اندر بھی اگر آپ انفرادیت کو تصور کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں, لیکن جہاں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تولا اور تبرا, یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بنیادی طور پر اجتماع سے تعلق ہے, اور ان کے لیے مثلا امر بالمعروف کی جو شرائط ہے چونکہ وہ پیچھے سے وابستہ ہیں لہذا اس کو بعد میں رکھا گیا, ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں پیغمبر کیا کریں کہ جس نے یہ کام کیا وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. تو میں اس سے بحث متعلق اس عمومی خلافت اللہ سے جو بحث ہے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آخری نقطہ جو اسی کی ضمن میں بیان کر کے اور پھر انشاءاللہ آج خود آپ کو تقدیم کر دیا گیا جس سے انشاءاللہ ہم بحث کا آغاز کریں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ائمہ یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ آپ کے بعد جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کے اگر آپ اقوال کو بالعموم جا کر ایک مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات, ایک فرق خاص طور پر یہ محسوس ہوگا کہ تمام 14 معصومین میں سے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور اس سے متعلق اور خصوصاً جو مذمت کی جو کیفیت ہے وہ خاص طور پر ایک خاص شدت کے ساتھ ہے جو حضرت امیر کے کلام میں آپ کو نظر آئے گی. دیگر ائمہ کے معصومین کے کلام میں آپ کو کیفیت نظر تو آئے گی, ملے گی, یعنی اس کا اجمال ملے گا, تفصیل نہیں ملے گی. اتنی تفصیل سے نہ پیغمبر, حتیٰ قرآن کو بھی آپ لے لیں, قرآن نے بھی دنیا کا تذکرہ اتنی تفصیل سے اتنی شدت کے ساتھ اس کی مذمتی کیفیت کو, خاص طور پہ دنیا پرستی جس کو کہا جاتا ہے, حتیٰ قرآن میں بھی آپ کو اتنی شدت سے نہیں ملے گا, پیغمبر کی حدیث آئمہ کی روایت میں کسی اور کے ہاں اتنی شدت سے نہیں ملے گا. تو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھ لیجیے فرمودات کے اندر ایک امتیاز کیا ہے, حضرت کی یہی روش ہے. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, یعنی کیوں ائمہ میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر دنیا پرستی کو اتنی شدت کے ساتھ کنڈیم کیا اور اس کے لیے پھر وہ الفاظ اور وہ نہج استعمال کی کہ جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی ایک بڑا بابا کمال مرحلہ. تو جو علماء نے وجہ بیان کی اس میں خاص طور پہ شہید مطہری کی جو نظر ہے اور وہ واقعاً بہت قریب عقل اور بڑی منطقی دلیل ہے, وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سیاسی اعتبار سے جو روش مسلمانوں نے اختیار کی, اس روش سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو نبوت صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی تھی, نہ ان کے توحید کے کانسیپٹ اس طریقے سے تھے. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جانا آسان ہے, توحید کو اس کے کمال کے ساتھ سمجھنا اور پھر عملی دنیا میں اس کو ظاہر کرنا یہ کاملاً جدا گانا بحث. تو جو روش مسلمانوں کی عام طور پر نظر آتی ہے اس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ نہ ان کو توحید سمجھ میں آئی, نہ ان کو نبوت سمجھ میں آئی, نہ ہی یہ اسلام کی ان حقیقی معنی کی طرف متوجہ تھے. لہذا جو بھی سلسلہ شروع ہوا, جو بھی ایک سیاسی روش اختیار کی گئی, اہل بیت کا حق اس میں غصب ہوا, یہ جو بھی سلسلہ ہوا, اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ ان کو دین کا سیاسی نظام سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا. لہذا اس روش کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلا وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی حکومت بنو امیہ کی طرف گئی ہے, اچھا یہ البتہ بنو امیہ سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہونا شروع ہوا تھا, تقریباً دوسری خلافت سے جو معاملات شروع ہوئے جس میں بیت المال اور مال غنیمت کی ایک غیر عادلانہ تقسیم, دیکھیے کسی کے لیے مثلا آپ عدالت کی صفت کو بہت شدت کے ساتھ استعمال کریں تو وہ عادل بن نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. عدالت کا مرحلہ کیا ہے کہ آپ کے جو اعمال اور افعال ہیں اس سے عدالت ظاہر ہونی چاہیے. پیغمبر کے بعد جو چیزیں مسلمانوں کے اندر شدت سے مسائل کا باعث بنی ان میں سے ایک مرحلہ بیت المال اور غنائم کا غیر عادلانہ تقسیم کرنا, یعنی لوگوں کو بلا وجہ دیا جا رہا ہے. اچھا آپ جو ہے وہ ہجرت میں تھے, آپ کو جو ہے زیادہ حصہ ملے گا. اچھا آپ جنگ بدر میں تھے, آپ کو ملے گا. اچھا آپ جنگ عہد میں بھی آئے تھے, آپ کو ملے گا. اچھا آپ نے فلاں کام کیا تھا, آپ کو ملے گا. کیوں, یہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے؟ پیغمبر کی سیرت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے لوگوں کو کسی کو صرف اس لیے پیسے زیادہ دیے ہوں کسی جنگ میں کہ جی تم نے ہجرت کی تھی, کسی کو کسی جنگ میں اس لیے غنیمت زیادہ دیے ہو کہ تم پہلی جنگ میں بھی تھے. یہ کبھی پیغمبر کی سیرت میں نہیں رہا, لیکن پیغمبر کے بعد اس روش کو اختیار کیا گیا اور اسی روش کا نتیجہ وہ بنا کہ وہ شورا اس طریقے سے ڈیزائن ہوئی کہ جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے افراد کو خلافت پر جگہ ملی. ان کے آنے کے بعد غیر عادلانہ تقسیم کا بیت المال اور غنائم اور دولت اسلامیہ کا وہ راج شروع ہوا کہ جس نے کچھ سالوں کے اندر اندر, تقریباً 13 سال کا دور حکومت ہے کہ جس کا اختتام خلیفہ کشی پہ جا کر ہو رہا ہے. یہ جو لوگ اپنے زمانے, اب یعنی اب آپ سوچئے پیغمبر کی دنیا سے رحلت کو ہارڈلی 25 سے 27-28 سال ہوئے, اس دوران امت اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر وہ خلیفہ کو باقاعدہ ہجوم کر کے قتل کر رہی ہے. تو وہاں کچھ ریزنز ہونے چاہیے نا, کچھ وجوہات ہونے چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہوا, ایسا کیوں ہوا. اب جب آپ اس کی وجوہات کی طرف پلٹتے ہیں تو واحد وجوہات کیا ہے وہاں پر, اقربا پروری اور دولت کی غیر عادلانہ تقسیم. اسی کا نتیجہ, یعنی یہ جو 25 سال مسلسل ہوتا رہا ہے, اس کا نتیجہ خاص طور پہ جنگ جمل کی صورت میں سامنے آیا ہے. یعنی اگر آپ جنگ جمل کی کوز اٹھائیں گے تاریخ میں, تو جو بنیادی کاز ہے یا وجہ بنی ہے وہ صرف کیا ہے کہ حضرت نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس غیر عادلانہ طور پر پہنچا ہے میں سب نکلواؤں گا, حتیٰ اگر اس سے تم نے اپنی بیٹیوں کا مہر یا اپنی بیویوں کا مہر ادا کیا وہ بھی نکلواؤں گا. اور یہ وہ تھریٹ تھا اس ساری قوم کے لیے, ان افراد کے لیے جو کہ اس پوری مدت میں مسلسل انٹرٹین ہوتے رہے ہیں. لہذا حضرت کی پہلی جنگ اس 25 سالہ سیاسی نظام کے تیار کردہ کیپٹلسٹ اور ان لوگوں سے تھی کہ جنہوں نے دولت سمیٹی تھی. صفین کی جنگ کا بھی اگر آپ اصل نکالیں گے تو وہاں پر بھی جو مسئلہ تھا وہ حقیقی معنی میں شد خلافت کی یعنی پوزیشن سے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ شخص حکومت میں رہے اور طاقت میں رہے تو جو ہم نے جمع کر لیا ہے وہ سب کا سب ہاتھ سے نکل جائے. اس کے مقابلے پہ نہروان کی جنگ جو ہے وہ صرف بے بصیرتی اور بدعقیدتی. بس دو جنگیں حضرت امیر کی خاص طور پر کس چیز کے مقابلے پر ہیں؟ جو دونوں جنگیں ہیں ان کا اگر آپ لب لباب نکالیں گے تو جمل اور صفین کا اصل لب لباب دنیا پرستی. یہ دنیا پرست لوگ ہیں، لہذا حضرت کے لہن اور لہجے میں دنیا پرستی کی جو اتنی شدت سے مذمت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 25 سال کے اندر اندر مسلمان اور خصوصاً جو مرکز میں ہیں اور جو لوگ اس وقت یعنی اوتھینٹیکیٹڈ افراد کے طور پر متعارف ہیں ان سب کی جو زندگی کا طریقہ ہے وہ دنیا پرستی میں اس قدر ڈوب چکا ہے، اور اب حضرت شدت سے اس کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو متوجہ کر سکیں کہ اسلامی روش یہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کی ہے. لہذا اب اگر آپ تاریخ میں جائیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جب بعض انہی اکابرین میں سے جب دنیا سے یہ گئے ہیں تو ان کی دولت کا جو اندازہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، کبھی اور موقع ملا تو تفصیل سے ویسے بیان کر دوں گا، لیکن ذرا سا بھی آپ گوگل پہ بھی جا کر اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بعض افراد ایسے، مثلا بعض کا نام لے لیتا ہوں کہ طلحہ ابن عبداللہ، یہ جب دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت ان کی دولت کا جو اندازہ ہے جو یہ چھوڑ کر گئے تھے وہ تقریباً 1,62,000 دینار. اب دینار کا آپ وزن ڈھونڈ لیں، گولڈ کا آپ کو مل جائے گا کہ پیغمبر کے زمانے میں دینار کا وزن کیا ہوتا تھا، اور اس کو پھر 1,62,000 سے ملٹی پلائی کریں گے. یہ وہ دولت ہے جو کیش کی صورت میں رکھی ہوئی تھی. استبل میں 80,000 گھوڑا، یہ تاریخ ہے، اور یہ ایک بندے کے لیے نہیں ہے. میں اس دن حیران ہو رہا تھا کہ کنزیکٹیولی مسعودی نے کئی ایسے افراد کا نام لیا ہے جن کی وراثتوں میں، جن کے استبلوں میں 80,000 سے لے کر 1,00,000 تعداد لکھی گئی ہے گھوڑوں کی. اچھا تھوڑا سا میں اشارہ کروں گا، اس کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب وہ بہرحال آغا صاحب کہہ لیں ان کو کہ جن کو حضرت خدیجہ کے اونٹ ہضم نہیں ہو رہے، مثلا جن کو حضرت خدیجہ کی دولت پر مسائل کہ بھئی اتنی نہیں تھی امیر، عام طور پر جتنا ایک پجاروں والا امیر ہوتا ہے بس اتنی امیر تھی، تو اس کا مطلب آپ تاریخ سے بالکل نابلد ہیں. فلسفہ پڑھ لینا، مطلب انسان کو ہر علم میں تو ماہر نہیں بنا دیتا نا. ہم کسی کو تاریخ پر کمنٹ کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن یہ تو اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ تاریخ پہلے پڑھ کر آؤ پھر کمنٹ کرو. میں آپ کو تاریخ میں لوگوں کی دولت کا بھی اگر بتانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن ان تمام افراد کو جب بھی حضرت خدیجہ کی دولت کا تذکرہ آتا ہے تو پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے کہ نہیں جی اتنی دولت کیسے ہو سکتی ہے. جناب عبد المطلب کی جب دولت کا تذکرہ آتا ہے، جناب ابو طالب کی دولت کا جب تذکرہ آتا ہے، یہ تو میں آپ کو ابھی مطلب بہت چھوٹی سی دو چار باتیں بتائی ہیں، میں اگر کھولنے شروع کر دوں اس موضوع. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعاً پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنے والے وہ افراد ہیں؟ پیغمبر نے اپنی دولت کتنی چھوڑی ہے؟ پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے پاس کیا تھا، اور پھر پیغمبر کے بعد والوں کے پاس کیا جا رہا ہے؟ اکابرین کہلاتے ہیں. اب یہ جو اکابرین ہیں ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو روش ہے، کیا یہ واقعاً، اب اس وجہ سے غور کیجیے گا، حضرت نے جب اپنے دور میں انہی افراد کو دیکھا کہ یہ اتنی شدت کے ساتھ دنیا پرستی میں مبتلا ہیں تو حضرت کا جو لہن ہے وہ خاص طور پر دنیا کے حوالے سے سنگین. پہلا وہ خطبہ کہ جس کو حضرت میں لازمت جو سید رضی نے ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے خطبات میں جو پہلا خطبہ، بعض نسخوں میں 80 اور بعض نسخوں میں 81 نمبر خطبہ ہے. پہلا خطبہ ہے جو کہ مستقیماً یعنی اس کے جو حصہ سید رضی نے یہاں نقل کیا ہے وہ پورا کا پورا دنیا کے بارے میں حضرت کی ایک خاص نگاہ. اس کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ سید رضی اس کو نقل کرنے کے بعد فصاحت اور بلاغت اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے، درک کرنے کے اعتبار سے، میں اصطلاح استعمال کروں گا یعنی ایک تشبیہ دوں گا کہ شاید بڑی دیر تک وہ جھومتے رہے ان جملوں کو پڑھنے سننے اور لکھنے کے بعد جو اس خطبے میں حضرت نے بعض لوگوں پر بیان کیا. اب یہ وہ چیز ہے, دیکھیں نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمیں نہج البلاغہ کی اصطلاحات اور ان چیزوں سے اور باریکیوں سے, چونکہ ادبی, میں نے آپ سے پہلے دن عرض کیا کہ کتاب کو جو جمع کیا گیا, مؤلف کا اصل ایک اہم ترین ہدف کیا ہے کہ جو کلام جمع کیا ہے اس کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بیان کیا جائے. اب فصاحت اور بلاغت کے لیے جب تک آپ کو زبان کی وہ باریکیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی تب تک آپ کو وہ خوبصورتی کلام کی کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی. مثلا میر انیس کے کچھ کلام ہیں, ان میں سے مثلا ایک جگہ پر انہوں نے اردو میں جو لفظ ہے کھینچنا لفظ استعمال ہوتا ہے, آپ کا سنا ہوا ہوگا کلام
سنا کھینچتے ہیں.
جی جی جی, اگر کلام ہے مصرا آپ کے ذہن میں,
شبیہ امام
زمان, شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. اب اس میں لفظ کھینچتے کو جو انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ استعمال کیا وہ اردو ادب کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی ہے.
تصور میں تصویر جان,
تصویر جان کھینچنا مثلا کیا ہے, سنا کھینچنا الگ استعمال کیا ہے, اور اس طرح کے الفاظ کھینچنے, لفظ کھینچنا جو ہے اس کو مختلف ترکیبوں میں جو استعمال کیا ہے وہ ایک بڑا خوبصورت یعنی ادبی اعتبار سے بھی ایک فن ہے. اب یہ چیزیں جن کو تھوڑے سی محسوس ہو سکتی ہیں وہی نہج البلاغہ میں وہ دلچسپی بھی اپنی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو سید رضی نے محسوس کی, لہذا کچھ مقامات اس کے ایسے آئے. حضرت فرماتے ہیں ما اصفو, کیا توصیف کروں میں, استفامیہ ہے, یہاں پر استفام تعجب کے معنی میں استعمال ہوا, جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کیا بیان کروں میں. اب یہ کیا سے مراد ہے, وہ سوالیہ بے معنی سوال نہیں ہے بلکہ کیا ہے, تعجب کے, آپ کسی جگہ حیرت اور تعجب کو جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ کامن لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں کیا بیان کروں, میں کیا بیان سے مراد آپ پوچھ نہیں ہو رہے ہوتے سامنے والے کو, تعجب اور آپ کی جو ایکسکلمینیشن ہے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ما اصف ہو, میں کیا توصیف کروں, من دارن یعنی من صفات دارن, اس گھر کی صفات میں سے. اور وہ گھر کیا ہے, اب یہ جتنی بھی صفات استعمال ہو رہی ہیں یہ گھر کی صفات استعمال ہو رہی ہیں, اس گھر کی صفت کیا ہے, اولہا عناؤن, عناؤن عنا یعنی عربی میں مشکل, تکلیف, رنج, مشقت, ان تمام معنی میں استعمال ہوتا ہے. سید رضی نے آخر کے دو جو جملے ہیں ان کے اوپر سر دھونا ہے, لیکن میں اب بھارت ان کو چیلنج ہے وہ نہیں کر رہا ہوں نہ ہم جسارت کر رہا ہوں, لیکن میرا اپنی جو کیفیت ہے میں پہلے ہی جملوں پہ ڈھیر ہو گیا. خوبصورتی کیا ہے اس جملے کی, اس گھر کی میں کیا تعریف کروں, اولہا عناؤن, جس کی ابتدا کیا ہے. اب اس کو آپ اچھا خود عنا عربی میں آپ دیکھیں گے مشقت, صعب, تعب, یہ سارے الفاظ استعمال کیے, لیکن ایک ڈکشنری نے جو مانا کیا, صاحب لغت نے مانا کیا, انہوں نے کہا کہ ہر طرح کا تعب نہیں, ہر طرح کا صعب اور مشکل نہیں, کون سی مشکل, جس کی ابتدا مشکل ہو. یعنی خود عنا, عنا اپنے معنوں میں کیا ہے, عنا اپنے معنی کے اندر اس مشکل کو کہتے ہیں جس کی سٹارٹنگ مشکل ہو. اب حضرت دنیا کے حوالے سے جو کہہ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, اولہا, اس گھر کا اول, اس گھر کا سٹارٹ ہی کیا ہے مشکل, کون سی مشکل, وہ مشکل جو شروع میں مشکل ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کو آپ کنسیڈر کریں. اچھا اب اس کو سمجھنے کے لیے دنیا جس کی ابتدا, جس کا سٹارٹ مشکل ہے, اس کو ایک مطلب میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کا معنی کیا نکلتا ہے کہ دنیا اپنے سٹارٹ میں مشکل ہے. مثلا انسان کے تولد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی, حالانکہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اپنی زندگی کا سب سے نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے. دیکھیے عام طور پر جتنے بھی دنیا میں حیوانات ہیں آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی حیوان مثلا اپنی چائلڈ برتھ کے دوران اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا اور وہ مر گیا, میرے خیال سے ایسا معمولاً سننے میں نہیں آتا. جعفر بھائی شاید تھوڑا سا اس میں تجربہ رکھے ہوئے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں, بکریاں ایک تجربہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ اس میں, تو ان کو ذرا آئیڈیا ہوگا, تھوڑا سا ہمیں ذرا کم آئیڈیا, یا وہ افراد کے جنہوں نے لائف اسٹاک میں کام کیا وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, یا بایولوجی سے ریلیٹڈ, زولوجی سے ریلیٹڈ. لیکن میرے اپنے عام سننے میں بظاہر کبھی ایسا نہیں آیا کہ کسی جانور کو کبھی اس میں ہیلپ کی ضرورت پڑی ہو, اور چائلڈ برتھ کے دوران کسی جائے انسان کے لیے. لیکن چائلڈ برتھ کا جو مرحلہ ہے وہ ماں کے لیے بھی سخت ہوتا ہے اور بچے کے لیے بھی سخت ہوتا ہے. یعنی ہم جو دنیا میں قدم رکھتے ہیں وہ قدم ہی ایک مشکل سے گزر کر رکھنا ہے. پھر ہمارا جو ابتدائی مرحلہ ہے انسانوں کا باقی تمام حیوانات کے مقابلے میں, ہمارا بچپنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ ہم ماں باپ یا کسی سہارے کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیں میں اس امکان کو 100% رد نہیں کروں گا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لیکن عام عقل میں یہ چیز افسانے اور کہانی سے آگے نہیں جاتی کہ کوئی دودھ بچہ پیتا بچہ جنگل میں رہ جائے اور پھر مثلا اس کو جو ہے وہ جانور پال کے بڑا کر دیں اور ٹارزن بن جائے. یہ جو کریکٹرز ہیں یہ صرف کہانی کی حد تک تو ہو سکتے ہیں, ریئل میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ بچے کو, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ تک پہنچ سکے. ہمارے دوست تھے کینیڈا میں تھے, انہوں نے یہ بات مجھے بتائی, کہنے لگے کہ جب ہم کینیڈا میں تھے اور ہمارے پہلے بچے کی ولادت کا سلسلہ تھا تو وہاں باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی تھی پیرنٹس کی, اور کہا وہاں پر ہمیں بلا کر جب بتایا گیا تو باقاعدہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ماؤں کو یہ ہم خاص طور پر انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اول تو آپ کو ہارڈلی یہ ریکمینڈ کیا جائے گا سختی کے ساتھ کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ خود پلائیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہے, تب بھی کم از کم پہلے ہفتے کا دودھ اپنے بچے کو ضرور پلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہفتے جو ماں کا دودھ آتا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ باقی دودھ سے مختلف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے ہفتے کا جو ماں کا دودھ ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بچے کے پیٹ کے اندر, اب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے میدے میں جو بھی کچھ جا رہا ہوتا ہے اس کو باڈی سے نکالنا ضروری ہوتا ہے, اور وہ نہیں نکلتا اگر ماں اپنے پہلے ہفتے کا دودھ بچے کو نہ پلائے. اور اگر یہ نہ نکلے تو اول تو بچے کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر ایسا بچہ بچ بھی جائے تو ساری زندگی اس کے اندر جو میدے کے پرابلم ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کے پرابلم باقی رہیں گے. یعنی اب میں مطلب انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے بھی تو پر, یعنی یہ حادثات نہیں ہو سکتے بھائی. یہ انتظامات, یہ اتنی پرفیکشن, یہ حادثات کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. یہ انٹیلیجنٹ نہیں, ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے کہ جس میں کوئی قدرت اس چیز کا لحاظ رکھی ہوئی ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے اس کے پیٹ کی صفائی کے لیے ماں کا صرف پہلے ہفتے کا دودھ, لہذا وہ پہلے ہفتے کا دودھ اس کی کمپوزیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ جب بچہ وہ پیتا ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ کے اندر اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, یعنی ماں کے پیٹ میں جو کچھ فائدے مند تھا اب چونکہ نقصان دہ ہے لہذا وہ ایک ہفتے کا دودھ اس کو واش کرتا ہے اور آمادہ کر لیتا ہے اس کو دنیا کی عام غذاؤں کے لیے, جن میں سے بیسٹ غذا ماں کا دودھ ہے. اب یہ جو انسان کے لیے مراحل دنیا کے اندر رکھے گئے اس کے بچپنے کے اعتبار سے اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو اولہا انا, ایک وہ پورا دور ہے جس میں انسان بغیر سہارے اور بغیر کسی مدد کے اپنی زندگی کو کنٹینیو نہیں کر سکتا. خوب اس کے بعد آ جائیں دوسرے مرحلے میں, جب آپ دنیا کے کسی بھی مرحلے کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایون اے بزنس, اولہا انا, اینی تھنگ یو سٹارٹ, آپ غور کیجئے گا. یعنی یہ صرف دنیا کے اول سے مراد دنیا کا ہی اول نہیں ہے بلکہ دنیا کے کسی بھی مرحلے کو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ آپ کی مثلا بدنی تربیت سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کوئی ہنر سیکھنے کے ریلیٹڈ ہو, اینی تھنگ آپ کچھ بھی دنیا میں سیکھنا چاہتے ہیں اس کا سٹارٹ. کتنا ڈیپ ہے یہ لفظ, مطلب انسان ذرا سا غور کرے کہ حضرت کے اس ایک جملے کے اندر دنیا کو آپ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر کیا کہا ہے, آنا, آنا سے مراد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تکلیف جو صرف ابتدا میں ہوتی ہے, وہ مشقت, وہ تعب, وہ صعب جو ابتدا میں ہوتا ہے. اب دنیا کے ہر مرحلے کو آپ دیکھ لیں, مثلا وہ بچے جو ابتدا میں قرآت ان کو نہیں آتی قرآن کی, تو میں ان کو ہمیشہ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو تم نے پہلے مہینے اگر محنت کر لی تمہاری ساری زندگی, آپ فرض کریں سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں پہلا ہفتہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، آپ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں پہلا مرحلہ آپ کے لیے سخت ہوگا، اینی تھنگ دنیا میں آپ کوئی چیز اٹھا لیں اس کی ابتدا۔ اچھا واحد چیز، اب غور کیجیے گا، میں ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا اس پر غور کیجیے گا، واحد چیز جو ٹیکنیکلی ہمیں بعض اوقات آسان لگتی ہے اور وہی ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے، جاب میں اور بزنس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جاب کا ابتدا آسان لگ رہا ہوتا ہے اور بزنس کا ابتدا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جس کا ابتدا آپ کو آسان لگ رہا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو غلام بنا رہی ہوتی ہے، جس کا انتہا آپ کے لیے نقصان دہ ہے یہ ہم کنسیڈر ہی نہیں کر پاتے کہ جو چیز نوکری کے اندر پرابلمیٹک ہے وہ آپ اپنے آپ کو خود غلام بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کے مقابلے پر بزنس وہ چیز ہے کہ جو آپ کو آزادی بھی دے رہا ہے خود مختاری بھی دے رہا ہے، اس کا شروع مشکل لگے گا آپ کو۔ اس شروع میں اب آپ غور کیجیے گا، آپ کی زندگی میں ہر وہ چیز جس کے آپ شروع سے ڈر گئے وہ آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بس دنیا کا سٹرکچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ جہاں سے بھی دنیا کو گین کرنے کی کوشش کریں گے اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل رکھی ہوئی۔ آپ خود اس مشکل کو بھی اگر قرآن کی اس آیت کے ساتھ جمع کر لیں، انما العسر فانما العسر، اس سختی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو عسر رکھا ہوا ہے اس میں یسر کیا ہے، اس سختی کے ساتھ آسانی کیا ہے، ہر وہ سختی دنیا کی جس کو آپ تحمل کرنے اور برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے آپ کی صلاحیتوں میں وہ اضافہ کرے گی جس کو آپ تصور بھی نہیں کرتے۔ جس چیز کے ساتھ آپ جڑ گئے، جس چیز کی ابتدائی مشکل کو آپ برداشت کر گئے، وہی چیز آپ کے اندر فن پیدا کر دیتی ہے، وہی چیز آپ کے اندر ہنر پیدا کر دیتی ہے۔ بس یہ دنیا کی پہلی تعریف جو حضرت نے فرمائی، وہ دوسرا وہ آخر و فنا، دنیا کی ابتدا تو کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اب اس کو اب دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ ابتدا اس کا اول مشکل، اتنی مشکل سے حاصل کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخر وہا فنا، بالآخر آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے دنیا کا آخر کیا ہے؟ بالآخر فنا ہو جانا۔ خود یہ بھی اپنی جگہ ایک دنیا کی ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو آپ نے کچھ بھی حاصل کر لیا دنیا میں، ذرا سا آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے فنا ہو جائے گی، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز دنیا میں باقی رہنے والی نہیں، جہاں آپ نے نگلیکٹ کیا وہیں پر وہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہم فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، واقعا یہ الفاظ انسان بار بار دہرائے دنیا کے لیے، تو دنیا کی حقیقتیں حضرت امیر کے الفاظ سے انسان کو، جتنا بھی حلال ہے سب میں کیا ہے؟ کوئی بھی حلال دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو حساب کے مرحلے سے فارغ ہو، کوئی حلال ایسا نہیں ہے۔ جو بھی حلال آپ کے لیے کر دیا گیا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اچھا، دوسری طرف جو حرام ہے وہ عقاب کے ساتھ ہے۔ پس جو حلال آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ، مثلا آپ حلال غذا اگر کھا رہے ہیں تو ڈونٹ فیل یور سیلف اینڈ ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف ٹو بی فری۔ بڑی عجیب و غریب روش ہے یہ، مثلا آپ کو پانی پیاس زیادہ لگے گی آپ پیئیں گے پانی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں میں یہ پرابلم پائی گئی ہے اور میڈیکلی اس میں ایشو ہے، دیکھیے بعض ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں پانی زیادہ پینے کا، لیکن اگر آپ ان سے بھی یہ جا کر پوچھیں گے کہ پانی پینے کی کیا ٹیکنیک ہے تو وہ آپ کو اکثر یہ جو بعض جگہوں پر آپ نے سنا، میں نے اس کو میڈیکلی کئی ڈاکٹر سے پوچھا ہے، ڈاکٹرز ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ایک ہی گو میں کئی لیٹر پانی پئیں، اس کو یہ پسندیدہ عمل کے طور پر نہیں بیان کیا گیا۔ بعض اب مسئلہ کیا ہے آج کل انٹرنیٹ پہ، نیم حکیم نیم بھی اگر ہونا یہ تو بڑی بات ہے، انٹرنیٹ کے جو حکیم ہیں وہ اصل، یعنی آپ کو زندگی میں کوئی ایک بھی تجربہ اگر ہو گیا ہے تو بس آپ اس کی جگہ بیان کرنے کی انٹرنیٹ، اب اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ اوپر جاتے ہیں تو بھرا ہوا پڑا، اب آپ اس میں جو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اسی لیے میں یعنی ایک ہم اب آج کل یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے استعمال آداب انٹرنیٹ کے نام سے باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ بھائی انٹرنیٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. کم ترین آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہی ہے اس کو بلائنڈلی فالو نہیں کریں. کسی بھی ایک ٹاپک کے اگر آپ کو اپنے کام کرنا ہے کم از کم 10 یا 12 مختلف لوگوں کو دیکھیں. اس 10-12 کو دیکھنے میں ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون واقعی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اور کون نہیں ہے. اور اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اسی کے پروفائل کو بھی ایک دفعہ فالو کریں اور دیکھیں کہ اس کا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ تجربہ اور تعلیم کتنی ہے, ورنہ انٹرنیٹ پہ ہر آدمی حکیم بنا ہوا ہے اور نیم حکیم خطرہ ہے. اچھا یہاں پہ نیم حکیموں کی تعداد زیادہ ہے تو دینی معاملات میں نیم ملاؤں کی تعداد بھی الہ ماشاءاللہ. لہذا ڈونٹ فالو ایوری ون. یہ جو ہمیں ابھی خود ایک بحث ہے, یہ جو آپ فالو کا بٹن دبا رہے ہوتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ فالو کا معنی پیروی کرنا. تو آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ تاثیر آپ کے اندر پیدا نہ ہو. لہذا غور کیجیے گا حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اور ہم کسی بھی جگہ پیاس اگر آپ کو زیادہ لگی ہے جو سنت طریقہ ہے اس کو آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا. شرط یہاں پر کیا ہے؟ آزمائش. اگر آپ پیاس شدید آپ کو لگی ہوئی ہو گھٹا گھٹ پانی پینے کی بجائے پانی کو, ہمارے استاد کہتے تھے کہ جیسے آپ چائے پیتے ہیں نا یا جیسے آپ سوپ پیتے ہیں اس طرح سے سپ بائی سپ لیں, اس طریقے سے پئیں پانی کو, تو آپ دیکھیں گے کہ کم مقدار پانی میں آپ کی تشنگی زیادہ اچھی انٹرٹین ہوگی, بجھے گی اور آپ کو اس کے زیادہ اچھے آثار مرتب ہوں گے. دین کیا کہتا ہے؟ پانی اتنی مقدار میں پیو. سنت کیا ہے؟ جتنی تمہیں اب گھٹا گھٹ پانی میں آپ کو, اب چونکہ پروسیس ہے پورا یہ کہ پیاس جو لگ رہی ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا اثر آپ کی زبان پر ہوتا ہے اور اس کا جو اصل جڑ ہوتی ہے وہ آپ کے معدے میں ہوتی ہے. جب آپ سپ سپ لے کر پانی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ زبان سے لے کر معدے تک ایک خاص تاثیر پیدا کرتا ہے اور معدہ بھی آہستہ آہستہ پانی آنے کے اوپر آپ کو ٹائم ٹو ٹائم الارم کرتا ہے اور رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ریکوائرڈ اماؤنٹ آ جاتی ہے وہ الارم بھیجنا بند کر دیتا ہے, زبان کے اوپر جو اثر آپ کی آیا ہوتا ہے خشکی کا وہ ختم ہو جاتا ہے. ورنہ پانی زبان نے پانی جذب نہیں کرنا, یہ زبان کا کام نہیں ہے, یہ معدے کا کام ہے. اس کا ایک الارم, اس کا ایک جو کیا نام ہے سگنل ہے, وہ ہماری اور آپ کی زبان یا منہ سے اس کی فضا سے ظاہر ہوتا ہے. مثلا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, ایک دن روزہ رکھیں, روزہ رکھنے کے بعد ایک گھونٹ پانی میں منہ میں لے کے 15-20 منٹ تک رکھ کے اور پھر نکل لیں, پیاس نہیں ختم ہوگی آپ کی. کیوں نہیں ختم ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ڈیفیشنسی ہے اس کا تعلق آپ کے صرف منہ سے نہیں ہے, پوری باڈی سے ہے. اس کی صرف الارمنگ جو اس کا الارم ہے, جو اس کا سگنل ہے, وہ آپ کے منہ سے آ رہا ہے. لہذا زبان جذب نہیں کرتی پانی کو. پانی کا جو کام ہے وہ کیا؟ معدہ. جب آپ آہستہ آہستہ پیتے ہیں تو معدہ آپ کو اسی حال طریقے سے الارم کرتا ہے. اور کنسیڈریبل یہ بات بتاؤں آپ کو کہ ٹھنڈا پانی پینا خاص طور پر پیاس کو بجھاتا نہیں ہے بلکہ ٹیکنیکلی آپ کے معدے کو مشکل میں ڈالتا ہے, کیونکہ آپ کے معدے کا ایک خاص ٹمپریچر ہے جس کو وہ مینٹین رکھتا ہے گیزر کی طرح سے, آپ کے مثلا کسی اور تھرموسٹیٹ کی طرح سے. جب آپ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو ایکسٹرا انرجی معدے کو چاہیے ہوتی ہے دوبارہ اس پانی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں. لہذا پیاس بجھانے میں نیم گرم پانی زیادہ فائدہ مند رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹھنڈا پانی. بس اگر آپ کو بہت شدید پیاس لگی ہو, جیسے روزے میں ریکمینڈیڈ ہے, وہ کیا ہے کہ شروع میں آپ پہلے گرم پانی پئیں, اس کے بعد شدید ٹھنڈا پانی کسی بھی صورت میں ریکمینڈیبل نہیں ہے. میرے والد صاحب ایک زمانے میں چین کے دورے پر گئے تو جب وہاں سے واپس آئے, مجھے اس وقت سے یاد ہے کہ جب واپس آئے تو انہوں نے جو بات بتائی چین میں, عجیب بات کیا تھی؟ کہ چین میں عجیب بات یہ تھی کہ چینی فریج استعمال نہیں کرتے پانی کے لیے, نہ برف استعمال کرتے ہیں. کہا وہاں پر اگر ہمیں جو جوس ملتے تھے اس جوس میں ڈالنے کے لیے بھی ہمیں برف نہیں ملتی تھی. لہذا گرم پانی کے جو فوائد ہیں بارہ اس کا موضوع نہیں ہے. لہذا حلال کھانا کتنا کھانا ہے جب تک تھوڑی بھوک باقی رہ جائے, یہ حساب ہوگا. یہ جو آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا جو زیادہ حصہ آپ نے کھایا ہے دیٹ ول بی کوسچنڈ، حتمن آپ کو دھونا پڑے گا. حرام کے اندر عقاب اور سزا موجود ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم خطبے کو اسی مرحلے سے آگے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلے اس سلسلے میں اس کو ختم کر سکیں. سوال اگر آج کی نشست کے حوالے سے کسی کے ذہن میں تو میں حاضر خدمت ہوں.
مطلب تیسرے جملے میں جس جیسے ہے کہ جس کے حلال میں حساب، تو وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اس کو اس ایک تضاد سا محسوس.
جی جی، دیکھیے بے حساب کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ حساب نہیں کرے گا، وہ بے حسابی کا تعلق ہم سے ہے. نمبر ایک، بغیر حسابن جو ہے وہ میرے اور آپ سے، اس کی کیفیت سمپل سی وہ ہے ان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار بھی کرنا چاہو تم شمار تو کیسے حساب کریں گے. اس آیت میں جو رزق کا معنی ہے، خود اس رزق کے معنی کو سمجھنا اپنی جگہ ایک ڈسکشن ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بغیر حساب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ حساب نہیں کرے گا، اللہ کے حساب سے کوئی چیز باہر جا ہی نہیں سکتی. اس بغیر حساب کا تعلق ایسا ہے، اور یہ ہوتا ہے آپ کبھی بھی بعض ایسے افراد سے، بلکہ اپنی زندگی میں آپ، میں تو کبھی کبھار یہ سوچتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید ایک ظاہری طور پر ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی چیز تم تک نہیں پہنچ رہی یا تمہارے لیے کوئی مشکل ہے وہ بھی میری جانب سے ہے، اور اگر کوئی پہنچے گی تو بھی میری جانب سے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا رزق دنیا میں ایسا ہے کہ تمام رزق تقریباً ایسا ہے کہ جس کا کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا. مجھے بچپن سے لے کر اب تک کیا کیا ملا ہے میں کر سکتا ہوں ایسا؟ آسان، ہمیں تین دن پرانا کھانا یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کھایا. اسے کھانے کے اندر جو نعمتیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یاد رہتی ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. میں نے پوری زندگی میں کتنا، صرف کنزمپشن کی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ کنزمپشن. ایک رزق، رزق ظاہری میں سے، رزق مادی میں سے صرف کھانا، صرف اس کا حساب اگر کرنا چاہوں تو نہیں ہو سکتا. یہ جو آیت ہے اس کا زیادہ تر تعلق اس کیفیت سے ہے، ظاہری، یعنی جو ایک معنی ہے وہ ظاہری کیفیت. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، کوانٹیٹی کو تھوڑا سا، یعنی ان سے وہ ہے واقع، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اس ایک لیول ایسا آ جاتا ہے بعض اوقات کہ رزق ظاہری بھی. ابھی میں رزق ظاہری پہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ ہماری مس انٹرپریٹیشن ہے قرآن کے حوالے سے کہ ہم صرف دنیاوی مال اور دولت کو رزق کنسیڈر کر کے صرف اسی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہوتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق مثلاً علم دیا ہے اسے کر سکتے ہیں صاحب، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بہت لوگوں کو واقعاً اللہ نے اتنا دیا کہ ایسا لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوتا. آپ جائیں علماء کو، مراجع کو دیکھیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے علم کا جو کہ بہے جا رہا ہے. تو ہر ڈائریکشن میں، مطلب آپ آرٹسٹ کے پاس چلے جائیں، جو آرٹسٹ ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیا وہ بغیر حساب نہیں ہے؟ بغیر حساب. کوئی اور سوال؟ خود دعا امام زمان کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً معیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً. اللہم صلی علی محمد.
ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آف دا ریکارڈ کہ اگر آپ لوگوں کو یاد رہ جائے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہ ہو تو یہ جو پرچے آپ کو دیے گئے ہیں دو کام کیجیے گا کہ اس کو ترجمے کی حد تک پڑھ کے کسی بھی جملے کے حوالے سے کوئی بھی نقطہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یا سوال کے عنوان سے آ رہا ہو تو اس کو پہلے ہی سلپ لیجیے گا، اور دوسری وہ ریکویسٹ ہے وہ بالکل بھی کمپلسری تو یہ بھی نہیں ہے لیکن وہ بالکل بھی نہیں ہے, وہ یہ کہ اس میں سے جتنے بھی الفاظ آپ چلتے پھرتے تھوڑا سا یاد کر سکیں, دو لفظ, تین لفظ, چار لفظ, جو بھی آپ اس کے حصے یاد کر سکیں, چونکہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو ابتدا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آسان ہیں, مطلب آپ کبھی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا یاد ہوگا کہ ماں صرف من دار اولہا انا آخرہا فنا فی حلالہا حسافی حرامہا عقاب, اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا یاد ہو جائے گا, تو اس کو ہلکا سا تھوڑا سا دہراتے رہیے گا, کچھ نہیں ہوگا تو رجب کے مہینے میں حضرت کے کچھ الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے, اور وہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جب آپ کو یاد رہیں گے تو, اور پھر جہاں آپ زندگی میں انشاءاللہ اس کو اپلیکیبل پائیں گے, اتنا ہی آپ کو نہج البلاغہ اور صاحب نہج البلاغہ سے خود بخود ایک انسیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. بہت شکریہ.